وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو بعثت کے بعد کے حالات اور واقعات. اب تک ہماری گفتگو بعثت کے چھٹے سال تک پہنچی اور اپنی اس نشست میں ہم بعثت کے ساتویں سال یعنی نبوت کا اعلان کرنے کے ساتویں سال کے حالات اور واقعات کو بیان کرتے ہیں. سات بعثت یعنی بعثت کے ساتویں سال کا اہم ترین واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خطرہ ہوا تو حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کی روش یہ تھی کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو بدلتے تھے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں فرمایا اور اس عمر میں بھی آپ کبھی خود سوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر, کبھی اپنے بچوں کو سلاتے تھے. تو ہر اعتبار سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دفاع فرمایا. آپ ہی کا دفاع کرنے کی غرض سے کہ جب دشمنی بہت زیادہ بڑھ گئی اور مختلف عرب کے قبائل دشمن ہو گئے تو حضرت ابو طالب نے مکے کے عام محلوں کو ترک کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے شیب ابی طالب میں چلے گئے, یعنی وہ گھاٹی کہ جو منسوب تھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نام سے. اس گھاٹی میں تقریباً آپ 3 سال رہے اور اسی دوران آپ کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا اور معاہدہ لکھا گیا, اور معاہدہ یہ کہ کوئی آپ کو یعنی جتنے بھی یہ بنو ہاشم مسلمان ہوئے ہیں یا جتنے بھی مسلمان ہیں انہیں کوئی لڑکی نہیں دے گا, کوئی ان سے لڑکی نہیں لے گا, کوئی انہیں قرض نہیں دے گا, کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کرے گا. بہت زیادہ پابندیاں لگائی گئیں, بائیکاٹ کیا گیا شیب ابی طالب کے زمانے میں. اور یہ ایسا زمانہ تھا کہ جب بچوں کے گریوں کی آوازیں بلند ہوتی تھیں, بچے بھوکے ہوتے تھے, بعض دفعہ درختوں کی جڑیں بچوں نے کھائیں اور بعض دفعہ پتے تک بچوں نے کھائے, تو ایک بڑا سخت زمانہ تھا. کبھی کبھی کچھ افراد کہ جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اور مکے میں وہ زندگی گزار رہے تھے, کبھی کبھی رات کو وہ کچھ کھانے کی چیزیں شیب ابی طالب میں مسلمانوں کے لیے لے جاتے تھے. اب یہ جگہ کہ جیسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے اور جب بھی اس کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ مصائب کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ بڑا سخت وقت تھا, بہت زیادہ بھوک تھی, بہت زیادہ پیاس تھی, کبھی غلہ بالکل ختم ہو جاتا تھا اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ جو کچھ لے کے آنا چاہتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں تو ان پر اتنے پہرے لگا دیے جاتے تھے کہ وہ کسی بھی راستے سے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان باقی افراد تک کے جو شیب ابی طالب میں تھے کوئی بھی کھانے کی چیز پہنچا نہیں سکتے تھے. البتہ اس دوران بھی کبھی کبھی حضرت ابو طالب شیب ابی طالب سے باہر نکلتے تھے اور جاتے تھے, اور حج کے ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شیب ابی طالب سے باہر نکلتے تھے, کیونکہ حج کے زمانے میں بعض دفعہ نرمی ہو جاتی تھی. بس شیب ابی طالب میں جتنا بھی وقت گزرا, سخت وقت گزرا, اور 10 بعثت تک یعنی بعثت کے 7ویں سال سے بعثت کے 10ویں سال تک آپ تمام مومنین شیب ابی طالب میں رہے, اور اسی دوران ایک معجزہ ہوا شق القمر کا. یہ واقعہ ایام حج میں ہوا کہ جب شیب ابی طالب میں رہنے والوں پر پابندیاں کچھ کم ہو جاتی تھیں, کیونکہ عربوں کا دستور تھا کہ ایام حج میں کچھ نرمی کرتے تھے. اسی طرح ایام حج میں جنگ بند ہو جاتی تھی, ایام حج میں خون خرابہ حرام سمجھا جاتا تھا. ذیقہ, ذلحج, محرم اور رجب یہ تھے وہ مہینے کہ جن میں جنگ حرام تھی. انہی مہینوں کا احترام کرتے ہوئے جنگوں کو بھی روکا جاتا تھا, اور انہی مہینوں کے احترام میں شیب ابی طالب میں جو افراد محصور تھے خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر بھی کچھ نرمی ہو جاتی تھی. اسلام میں بھی ان چار مہینوں کا احترام ہے اور ان چار مہینوں کو حرام مہینہ کہا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے خاندان کے قریبی ترین فرد یعنی حضرت عقیل کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی تھے، ان کے بیٹے مسلم ابن عقیل کو ذی الحج میں قتل کیا گیا، سر کو تن سے جدا کیا گیا اور لاش کو گلی کوچوں میں پھرایا گیا اور کوفے کے دروازے پہ ان کے سر کو ٹانگ دیا گیا۔ یہ ظلم اس وقت ہوا کہ جب اس مہینے میں خون خرابہ حرام قرار دیا گیا تھا۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ بھی حرام مہینوں میں سے جن میں جنگ حرام ہے، اور اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا گیا، ان کے اصحاب اور انصار کو شہید کیا گیا، ان کے گھر کے افراد کو شہید کیا گیا، ان کے سر کو تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں یعنی حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم یعنی ان کی نواسیاں تھیں، ان کی نسل سے تھیں، ان کی چادروں کو چھینا گیا۔ یہ وہ دو خواتین تھیں کہ جو مقام و مرتبے میں سب سے زیادہ بلند تھیں، ان کے علاوہ اور بہت ساری خواتین تھیں۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بھی کربلا میں تھیں، جن میں سے ایک کا نام تھا لیلہ بنت مسعود ابن خالد۔ مولا امیر المومنین کی ان دو بیٹیوں یعنی حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کے علاوہ میدان کربلا میں اور بیٹیاں بھی تھیں، مثال کے طور پہ رقیہ بنت علی جو جناب مسلم ابن عقیل کی زوجہ تھیں، ختیجہ بنت علی جو عبد الرحمن ابن عقیل کی زوجہ تھیں، ام الکرام بنت علی، فاطمہ بنت علی، ختیجہ بنت علی، یہ مختلف بیٹیاں تھیں مولا امیر المومنین کی۔ اسی طرح سے امام حسن کی ازواج اور بیٹیاں، امام حسین کی ازواج اور بیٹیاں، اور حضرت مسلم کی کچھ بہوئیں، اور باقی خاندان رسالت کے جن کی چادروں کو چھینا گیا۔ اور یہ تمام مصائب انہی حرام مہینوں میں ہوئے کہ جب کفار قریش ان مہینوں میں اس قسم کے کام کو نہیں کرتے تھے۔ اسلام میں بھی ان مہینوں کا احترام تھا اور جنگ منع تھی، لیکن بعد رسول اللہ ظلم ہوا اہل بیت پر، اور یہ ظلم شروع ہوا جناب سیدہ پر ظلم کے ذریعے سے، اور مولا امیر المومنین کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا، اور اس ظلم کی انتہا نظر آتی ہے کربلا کے میدان میں۔ غرض یہ کہ حرام مہینوں میں شعب ابی طالب میں پابندیاں کم ہو جاتی تھیں، اور ایک دفعہ آپ شعب ابی طالب سے باہر نکلے، کچھ افراد آپ کے ساتھ تھے، تو کوہ ابو قبیس کے پاس ابو جہل نے کہا، اور آپس میں ڈسکشن ہوا، یہودی بھی اس میں شامل تھے، اور ڈسکشن یہی ہو رہا تھا کہ محمد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ جادوگر ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ جادوگر ہیں، لیکن ان کے جادو کا اثر آسمان پہ نہیں ہوگا، لہذا ان لوگوں نے پروگرام بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کریں۔ بعض جگہ روایتوں میں ملتا ہے، کیونکہ اس جانب توجہ رہے کہ ایک ہی موضوع سے ریلیٹڈ مختلف روایتیں مختلف کتابوں میں ہیں، کہیں بعض جملات زیادہ ہوتے ہیں، کہیں بعض جملات کم ہوتے ہیں، لہٰذا بعض جگہ یہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے، لیکن اس کے باوجود حجت تمام کرنے کے لیے آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ بعض جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ان کو آپ جدا کریں، تو یہ دونوں جدا ہو گئے دونوں حصے، پھر کہا کہ ان دونوں کو ملا دیں، دونوں حصے مل گئے۔ ان لوگوں نے فوراً یہ کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی کہ محمد تو بہت بڑا جادوگر ہے ماذا اللہ، اور ان کا جادو آسمان پہ بھی چلتا ہے۔ البتہ ان میں سے اکثریت یہ جان چکے تھے کہ یہ واقعاً اللہ کے نبی ہیں۔ اسی دوران جب کچھ قافلے واپس آئے تو ان سے بھی پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں راستے میں ہم نے ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا، تو ان کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ واقعاً معجزہ ہے، اور آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور آپ نے واقعاً چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ یہ کوئی نظر بندی نہیں تھی، یہ جادو نہیں تھا، بلکہ یہ ایک حقیقت تھی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو بعض دفعہ یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ نو بعثت کو شق القمر کا واقعہ ہوا، اور اس وقت آپ شعب ابی طالب میں تھے، تو جواب یہ ہے کہ ہاں شعب ابی طالب میں تھے، حج کے زمانے میں کچھ نرمی ہوتی تھی، اور بعض دفعہ جب آپ باہر نکلتے تھے تو گو کہ بائیکاٹ تھا، لیکن آپ باہر آتے تھے کبھی کبھی اور پہرے میں آتے تھے، بنو ہاشم آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، یعنی شق القمر کا واقعہ۔ شیب ابی طالب میں 3 سال بہت ہی سختی کے ساتھ بنو ہاشم نے گزارے، یہاں تک کہ خاص واقعہ ہوا اور اس کے بعد شیب ابی طالب کی محصوریت کا وقت تمام ہو گیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ کیونکہ بچے راتوں گریہ کرتے تھے اور بھوک و پیاس کی شدت تھی، اس دوران بعض افراد بنو ہاشم کی مدد کے لیے رات کو کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں کبھی کبھی لے کے آ جاتے تھے، بشرط یہ کہ ان کے لیے بھی کوئی خطرہ نہ ہو۔ بنو ہاشم کے ہمدردوں میں سے ایک شخص کہ جس کا نام تھا حشام بن عمر، ایک دفعہ اس کے دل میں یہی خیال آیا کہ بنو ہاشم اتنی سخت زندگی گزار رہے ہیں، تو لہٰذا اس نے بات کی زہیر بن ابی امیہ سے کہ جن کی والدہ تھیں عاتقہ بنت عبد المطلب۔ یہ عاتقہ حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی اور حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ اور حضرت عباس اور حضرت حمزہ کی بہن تھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امیر المؤمنین کی پھوپھی تھیں۔ ان کے ایک بیٹے تھے زہیر، تو حشام نے بات کی زہیر سے کہ تم کیسے گوارا کرتے ہو کہ تمہارے ماموں کا خاندان اور خود ماموں اتنی پریشانی میں ہوں اور تم آرام سے زندگی گزارو، تو زہیر نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کی مدد کروں اور اس محاصرے سے انہیں باہر نکالوں، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا۔ تو حشام نے کہا کہ ایک فرد ہے کہ جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، پوچھا کون، تو کہا کہ وہ میں ہوں۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی اور بھی ہے جو مدد کر سکتا ہے، تو پھر معاملہ آگے بڑھا اور یہ لوگ پہنچے، یا یہ کہ بعض جگہ بیان ہوا کہ حشام بن عمر نے راضی کیا مطعم بن عدی کو، اور اسی طرح سے انہیں بھی تیار کیا اور کہا کہ بھئی کس طرح سے بنو ہاشم سخت زندگی گزار رہے ہیں اور جبکہ ہم لوگ سکون سے رہ رہے ہیں۔ تو آپس میں کافی باتیں ہوئیں کہ جس میں یہاں تک گفتگو ہوئی، بعض جگہ بیان ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس معاہدے کے فیور میں نہیں تھے۔ اسی دوران گفتگو ہوئی اور معاملے کو آگے بڑھایا گیا ابو البختری سے اور زعمہ بن اسعد بن مطلب سے، تو یہ 5 افراد راضی ہوئے کہ اس معاہدے کی مخالفت کی جائے۔ اور معاہدے کی مخالفت کرنے کے لیے عام طور پہ جملہ تاریخ میں ملتا ہے، وہ یہ کہ اس معاہدے کو پھاڑا جائے، اور مراد یہی تھی کہ اس کی مخالفت کی جائے اور تیار کیا جائے لوگوں کو کہ اس معاہدے کو ختم کریں اور بنو ہاشم کو شیب ابی طالب سے باہر آنے کی اجازت ہو اور خرید و فروخت، آنا جانا اور کھانا پینا، یعنی جو بھی چیزیں بائیکاٹ میں بیان ہوئی ہیں ان سب کو ختم کیا جائے۔ غرض یہ کہ اگلے دن صبح جب یہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو باتوں باتوں میں ان لوگوں نے اس موضوع کو نکالا، اور اسی دوران ابو جہل نے بھی جانے توجہ دلائی کہ تم لوگ یہ جو باتیں کر رہے ہو اس کا تعلق آج سے نہیں ہے، یہ باتیں ابھی کی نہیں ہیں، تم لوگوں نے پہلے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ اسی دوران دیکھا تو حضرت ابو طالب تشریف لا رہے تھے، تو ابو جہل کے ذہن میں یہی آیا کہ آج ابو طالب آنے کے بعد اپنی مشکلات کا ذکر کریں گے اور درخواست کریں گے کہ ہمیں شیب ابی طالب سے باہر نکالا جائے، لیکن خلاف توقع حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آنے کے بعد اس موضوع کی جانب توجہ دلائی کہ میرے بھتیجے محمد نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو معاہدہ تم لوگوں نے لکھا تھا اس معاہدے کو دیمک کھا چکی ہے، صرف ایک جگہ باقی بچی ہے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے۔ جس طرح سے آج ہم لوگ کسی چیز کے لکھنے کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں، تو ان ایام میں کسی معاہدے یا خط کو لکھنے سے پہلے پہلی سطر میں لکھا جاتا تھا بسمک اللہم، یعنی تیرے نام سے اے اللہ۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ اگر میرے بھتیجے نے صحیح کہا ہے تو پھر تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اور ایذا رسانی بند کرو، اور اگر میرے بھتیجے نے غلط کہا ہے تو میں اسے تمہارے سامنے پیش کروں گا، تسلیم کروں گا، اور تم چاہے تو اسے قتل کر دینا۔ اب اکثر لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، معاہدہ کھول کے دیکھ لیتے ہیں، اگر واقعاً دیمک نے کھایا ہے تو پھر ہم محمد سے کوئی تعرض نہیں کریں گے، اسے تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور اگر معاہدہ اپنی سابقہ حالت میں باقی ہے تو ابو طالب تیار ہیں کہ ہم محمد کو قتل کر دیں گے۔ اب اس دوران معاہدے کو لایا گیا تو کیا دیکھا کہ جو خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچائی تھی وہ خبر بالکل صحیح تھی. پورے معاہدے کو دیمک کھا چکی تھی سوائے اس حصے کے کہ جس پہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نام تھا. اس واقعے کے بعد شعیب ابی طالب کی مشکلات ختم ہوئیں اور آپ شعیب ابی طالب سے باہر آئے. شعیب ابی طالب سے باہر آنے کے بعد ایک اہم ترین واقعہ ہوا کہ جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کا سلسلہ اور زیادہ بڑھ گیا اور شاید یہی مصیبت سبب بنی کہ اب آپ مکے میں مزید رہ نہیں سکتے تھے اور یہی مصیبت سبب بنی کہ بعد میں آپ کو ہجرت کرنا پڑی مدینہ کی جانب. اور جیسا کہ آپ نے پہلے توجہ دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میرے چچا ابو طالب حیات رہے دشمن میرا کچھ بگاڑ نہ سکے. اور یہی وہ روش تھی حضرت ابو طالب کی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرماتے تھے اور اپنی بزرگی کو انہوں نے باقی رکھا ہوا تھا حتیٰ قریش کے کفار کے درمیان. لیکن یہ کہنا کہ معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے تو یہ قطعاً ایک تہمت ہے بنو امیہ کی جانب سے دشمنان خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. کیونکہ بعض روایتوں میں بہت ہی واضح بیان ہوا اور یہ روایتیں فقط شیعہ کتب میں نہیں بلکہ اہل سنت کی کتب میں بھی ہیں اور ان کا ذکر آج کی ایک بہترین کتاب کہ جو اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے بھی ہے الصحیح من سیرت نبی الاعظم کہ جس کے مؤلف ہیں حضرت آیت اللہ جعفر مرتضیٰ عاملی. اور ہم مختلف کتابوں کو اس گفتگو کے دوران دیکھتے رہتے ہیں اور سب سے زیادہ اس کتاب کی جانب بھی توجہ رہتی ہے. اور آپ نے حضرت ابو طالب کے بارے میں کچھ روایتوں کا اور کچھ کتابوں کا حوالہ دیا ہے کہ آپ نے دنیا سے جانے سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی. بس یہ والا موضوع تو تقریباً اظہر من الشمس شیعہ اور سنیوں کے درمیان کہ حضرت ابو طالب کے خلاف یہ جتنی باتیں ہیں اس میں بہت بڑا دخل ہے بنو امیہ کا. خیر یہ بالکل ایک جداگانہ موضوع ہے اور اس موضوع کے بارے میں اگر آپ حضرات تحقیق کرنا چاہیں تو جتنی بھی کتابیں حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور ان کے ایمان کے بارے میں لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اور ان کے علاوہ بہت ساری ایسی کتابیں اور مقالے ہیں کہ جو حضرت ابو طالب کے فضائل اور جب فضائل کو بیان کیا جاتا ہے تو انہی میں ان کے ایمان کا بھی ذکر ہے. بس شعیب ابی طالب کے بعد ایک اہم ترین واقعہ ہوا اور وہ واقعہ تھا حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات. شعیب ابو طالب سے تقریباً 6 مہینے یا 7 مہینے کے بعد حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات پائی اور آپ کی عمر اس وقت تقریباً 80 سال سے کچھ زیادہ تھی. اور بعض جگہ بیان ہوا کہ آپ ماہ رجب میں دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کے 35 دن کے بعد ماہ رمضان میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہوئیں. یہ تو ہے ایک قول. اب اگر اس قول کو مد نظر رکھا جائے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رجب کے آخر میں دنیا سے رخصت ہوئے. دوسرا قول یہ کہ آپ ماہ رمضان میں دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کے 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہا دنیا سے رخصت ہوئیں. دونوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کیا, اس کا ذکر بعد میں بھی ہوگا. غرض یہ کہ ایک بہت بڑی مشکل تھی, ایک عظیم مصیبت تھی جو شعیب ابی طالب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی. اب تک تو حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو بانٹتے رہے, لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو عظیم ہستیوں کو کھو چکے تھے اور اب پہلے مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حامی اور مددگار تھے وہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام, اور اگلے مرحلے میں حضرت فاطمہ صلوات اللہ وسلام علیہا. گو کہ اس وقت آپ کم سن تھیں لیکن اپنے والد ماجد کی اتنی آپ نے خدمت کی, اتنی آپ نے دلجوئی کی, اتنا آپ نے خیال رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ارشاد فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا. حضرت خدیجہ کتنے سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئیں تو یہاں بھی اقوال مختلف ہیں، اور پہلے ہم نے توجہ دلائی ہے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شادی کے بارے میں جو ہمارا لیکچر ہے اس کو دیکھیں، تو وہاں پر ہم نے کچھ اقوال بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ جس وقت آپ کا عقد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی، بس اگر 40 سال والے قول کو مانا جائے تو آپ اس وقت 65 سال کی تھیں، لیکن اگر 28 سال والے قول کو مانا جائے تو اس وقت آپ تقریباً 53 سال کی تھیں۔ بالآخر آپ دنیا سے رخصت ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک اہم ترین مصیبت تھی۔ اس سال کا نام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا، یعنی حزن و ملال کا سال۔ آج وہابی حضرات کہتے ہیں کہ غم منانا حرام ہے، غم کا دن منانا حرام ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نہیں بلکہ پورے ایک سال غم منایا۔ عموماً وہابی حضرات کا یہ شور ہوتا ہے کہ دن منانا غلط ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک جانب پہ کہتے ہیں دن منانا غلط ہے، دوسرے انہی کے اعلی کار پاکستان میں کہتے ہیں کہ یوم صدیق اکبر و فاروق اعظم منایا جائے، ایک جانب کہتے ہیں کہ دن منانا حرام ہے، دوسری جانب کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی شہادت پر تعطیل ہو۔ بس اگر دن منانا حرام ہے تو یہ کیسی ڈیمانڈ ہے کہ ان کا دن منایا جائے اور ان کی شہادت ہو؟ اگر یہ حرام کام ہیں تو پھر دن نہیں منانے چاہیے، اور اگر دن منانا ہے تو پھر انہیں حرام کہنا چھوڑنا ہوگا۔ بالآخر یہ ان کو آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہوگا کہ کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا، لیکن ہاں اتنا تو انہیں ضرور کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی اور قرآن کی مخالفت۔ ہاں اب یہ کہتے ہیں کہ دن منانا حرام ہے، لیکن سوال کیا جائے سعودی عرب کا قومی دن منانا حلال ہے یا وہ بھی حرام ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکومت کا کوئی دن مناتے تھے؟ ہمارے حساب سے یہ کام حرام نہیں ہے اور نہ ہی بدعت ہے، کیونکہ بدعت وہ کام ہوتا ہے جس کو دین بنا کے ظاہر کیا جائے، لیکن اگر رسم کے عنوان سے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ سعودی عرب کا دن منایا جاتا ہے، نیشنل ہالیڈے بھی ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مملکت کا دین بنایا؟ اگر یہ حرام ہے، اگر یہ بدعت ہے، تو وہاں کے مفتیوں کو چاہیے کہ سعودی عرب کے قومی دن کو بھی حرام کہیں۔ وہاں کا قومی ترانہ بھی ہے، واضح کہنا چاہیے کہ یہ حرام ہے، البتہ ہم نہیں کہتے کہ یہ حرام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مملکت کا، ان کی حکومت کا کوئی ترانہ نہیں تھا۔ اگر دلیل یہ ہے کہ جو کچھ اس دور میں نہیں ہوا وہ سب کچھ بدعت ہے، تو پھر یہ ترانہ بھی بدعت ہے۔ البتہ اس جانب توجہ رہے کہ یہ بدعت اور شرک کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ اولیاء سے توسل نہ کیا جائے، لیکن کبھی ان کے مفتی یہ نہیں کہتے کہ امریکہ پہ توکل نہ کیا جائے۔ سعودیوں نے اب تک کوئی جنگ نہیں کی، نہ امریکہ سے اور نہ ہی اسرائیل سے۔ سعودی کسی مفتی نے کبھی بھی اسرائیل کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مفتی حزب اللہ کے خلاف تو فتویٰ دیتا ہے، لیکن اسرائیل کے خلاف نہیں دیتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مفتی ناٹو، جو ناٹو کا مفتی بنا ہوا ہے قرضاوی، وہ شام کے خلاف فتویٰ دیتا ہے لیکن اسرائیل کے خلاف نہیں دیتا۔ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے بیت المقدس کے امام جماعت نے، کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، قرضاوی پر اعتراض کیا کہ تم شام کے لیے فتویٰ دیتے ہو اور کہتے ہو کہ جنت کا راستہ شام کے جہاز سے گزرتا ہے، اسرائیل کے لیے فتویٰ کیوں نہیں دیتے، اسرائیل کے خلاف فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ آج کوئی بھی مفتی ان کا یہ فتویٰ نہیں دیتا کہ سعودی عرب میں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ آج کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دیتا کہ امریکہ کے جہازوں کے ذریعے سے، جن پہ امریکہ کا پرچم لگا ہوا ہے، سعودی عرب کا تیل اسرائیل جاتا ہے۔ کوئی مفتی فتویٰ نہیں دیتا کہ یہ تیل اسرائیل نہیں جانا چاہیے۔ آج قطر میں اور بحرین میں امریکہ کے فوجی اڈے، کوئی مفتی یہ نہیں کہتا کہ یہ کام حرام ہے، کیونکہ انہیں فقط اسلام کی مخالفت کرنی ہے۔ آج خادم الحرمین شریفین شراب پیتا ہے، کوئی مفتی یہ نہیں کہتا کہ یہ کام حرام ہے۔ خادم الحرمین شریفین نامحرموں سے ہاتھ ملائے، کبھی کسی مفتی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نامحرم سے ہاتھ ملانا حرام ہے۔ تو یاد رکھیں، ان مفتیوں کا کام، ان سعودی مفتیوں کا، قطر اور امارات کے مفتیوں کا کام صرف اور صرف رسول، آل رسول اور قرآن کی مخالفت ہے۔ بس موضوع ہمارا یہ تھا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ گریہ کیا، حزن و ملال فرمایا، اور اس سال کا نام رکھا عام الحزن۔ اب تک ہماری گفتگو ہوئی بعثت کے 10ویں سال تک، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلی نشست میں بعثت کے 11ویں سال سے لے کر ہجرت تک کے موضوع کو ڈسکس کیا جائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔